بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أي ما سلف كعقيدة درس جاري ہے. آج کی نشست میں ایک عظیم امام کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس عظیم امام کے عقیدے کو بیان کریں، اس عظیم امام کا تعارف کرتے ہیں اور سیرت میں سے چند باتیں بیان کرتے ہیں. الامام سفیان الثوری، امام سفیان ثوری کا عقیدہ. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ولادت ابو عبد اللہ سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب الثوری رحمہ اللہ، من قبیلہ ثور، قبیلہ ثور سے ہیں، اور ان کی ولادت سن 97 ہجری میں ہوئی، 97 میں، اور ان کے والد امام سعید بن مسروق معروف محدث تھے. اور یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں جس میں باپ بیٹا دونوں محدث ہوں اور دونوں صحیح ستہ کی کتابوں میں ہوں.
امام
سعید بن مسروق الثوری، مسروق ان کے والد ہیں، اور ثقات ہیں دونوں، ثبت ہیں دونوں، اور اصحاب الکتب الستہ نے ان کی روایت کو لیا ہے. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، بچپن سے ہی ان کو علم سے محبت تھی، کیونکہ علم ہی کا گھرانہ تھا. والد صاحب ان کے محدث تھے، راوی تھے حدیث کے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، بلوغ سے پہلے یتیم ہو گئے، ان کے والد وفات پا گئے. تو ان کی والدہ نے رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، اے سعید، تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ اور میں اپنی ان سوئیوں سے تمہاری کفالت و تمہاری پرورش کرتی ہوں. کپڑے سیتی تھی، لیکن یاد رکھو، 10 لفظ لکھنا اور پھر رک کے دیکھنا، اگر ان 10 الفاظوں سے تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھتے جاؤ اور علم حاصل کرتے جاؤ، اور اگر ان سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تمہاری زندگی میں تو پھر بیٹا رک جاؤ اور اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. اور بعض یوں بھی لکھیں کہ سیرت میں کہ 10 احادیث، یہاں پہ 10 لفظ ہیں، بعض 10 احادیث کا ذکر کیا ہے، کہ 10 احادیث لکھنا اور ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، اگر ان 10 احادیث سے تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ، تو بیٹا تب تو خیر ہے، تب تو علم میں آگے بڑھتے رہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر بیٹا رک جاؤ. اس سے بہتر ہے کہ یہ علم جو ہے وہ تمہارے لیے وبال جان نہ بن جائے. یعنی علم بغیر عمل کے جو ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اب ایک عظیم ماں اپنے بچے کی پرورش اور تہذیب اور تربیت کیسے کر رہی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام سفیان کی والدہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ہر ایسی عظیم ماں پر اللہ تعالیٰ رحم اور کرم اپنا فرمائے، خاص کرم اور خاص رحم فرمائے، جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت اللہ تعالیٰ کے ڈر کی تربیت بچپن سے بچوں کے دل میں بیج کی طرح بو دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. یہ گھرانہ تھا امام سعید، امام سفیان بن سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. والد محدث ہیں، والدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں، عظیم عورت ہیں، باہمت عورت ہیں. کیا ہے، بیوہ ہو گئی تو کیا ہوا؟ کیا دنیا ختم ہو گئی؟ اندھیرا سا چھا گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں. جن لوگوں کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نا، دکھ تو ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے پیاروں کو بچھڑنے سے، لیکن دنیا نہیں ختم ہوتی ان کے لیے. وہ مزید جد و جہد کرتے ہیں، وہ مزید اپنے بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں، بیٹا پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ دو سوئیاں کافی تمہاری پرورش کے لیے. سبحان اللہ, آج کل لاکھوں کے بینک بیلنس کافی نہیں ہوتے. جہاں پہ دو سوئیوں نے کام کیا ہے اور ایسا امام امت کو دیا ہے, آج ہم یہ عقیدہ انشاءاللہ بیان کریں گے اور دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں رحمت کی دعا اور مغفرت دعا کرتے ہیں, ان کی ماں کے لیے بھی, ان کے والد کے لیے بھی اور امام صاحب کے لیے بھی. اور جب سند پڑھتے روایت میں سفیان بن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ, دونوں پر رحمت کی دعا, باپ پر بھی اور بیٹے پہ بھی. یہ اصل ہو, اگر کسی نے دنیا سے کوئی کامیابی حاصل کرے تو یہ اصل کامیابی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجنبی لوگ آپ پر رحم کی دعا کریں. ارے جاننے والے سب رحم کی دعا کرتے ہیں نا, لیکن جانتے بھی نہیں, کسی کو کیا پتا کہ کوئی انڈیا میں, کوئی پاکستان میں, کوئی انگلینڈ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی افریقہ کے جنگلوں میں یا غاروں میں حدیث پڑھتا ہے اور ہم سفیان ثوری کا نام آتا ہے, پھر کہتا رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ اکبر, لاکھوں جو پیسہ تھے, جو پیسہ انسان کماتا ہے وہ چھوڑ کے جاتا نا پیچھے. پیسے سے واللہ آپ کبھی بھی کسی کے دل سے محبت نہ جیت سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی زبان پر دعا جاری کر سکتے ہیں. اور امام صاحب نے اس دن سے اپنے والدہ کی دو لفظ سنتے ہیں, اپنی عمر زندگی وقف کر دی طلب الحدیث. بتاؤں گا کہ پوری زندگی کس طریقے سے ان کی زندگی گزری ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, جب طلب علم کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا ہے کہ علم جو ہے وہ مجھے لوگوں میں اس کی طلب کم نظر آ رہی ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ علم جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے یعنی کم نہ ہو جائے. جب چیز بے قیمتی ہو جاتی اس کی قیمت نہیں رہتی تو پھر اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ, اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے رزق کی جو معیشت ہے مجھے کسی کے بھی حوالے نہ کرنا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میرا رزق کفایت کر دے اور میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے زندگی بھر. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو جھکا دی ان کے لیے. اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ معروف زاہد عالم فقیہ تاجر اور غنی یعنی امام گزرے ہیں, وہ تجارت صرف اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے 6 محدثین کے گھر کو سنبھالا ہوا تھا, ان میں سے ایک امام سفیان ثوری بھی تھے. خود آتے ہدیہ دیتے اور امام صاحب خود جدوجہد کرتے اور اپنا کام بھی کرتے, لیکن ہدیہ کے طور پہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام احمد دونوں سفیان دونوں احمد ان 6 میں سے ہیں جن کو ایک ان سے پوچھا گیا امام عبداللہ بن مبارک سے, بھئی آپ تو زاہد ہیں تجارت سے آپ کا کیا لین دین؟ کہتا کہ 6 لوگ نہ ہوتے میں تجارت چھوڑ دیتا. تو اپنے لیے بچوں کے نہیں کرتے. آج کسی ادارے کے قیام کے لیے جب چندے کی بات کی جاتی ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں, ارے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آئے گا, بچوں کے لیے کیا چھوڑیں گے. کہ انہوں نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا تھا, اپنے لیے بچوں کے لیے کیا چھوڑا تھا انہوں نے, جانتے ہیں؟ یہ نام چھوڑا تھا ان کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے, اور ان کے بچے جب سنتے ہیں, بلکہ ان کے گھرانے کا معروف قصہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے یعنی ان کے جو پڑوس والے گھر تھے وہ اس کے پڑوسی گھر بیچنا چاہتا تھا, تو قیمت 2 لاکھ. تو خرید والے کہا بھائی قیمت تو 1 لاکھ کی ہے بھائی, 2 لاکھ ڈبل کیوں کی ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا 1 لاکھ گھر کی قیمت ہے اور 1 لاکھ پڑوسی کی قیمت ہے. پڑوسی کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ نام تھے, نام کی قیمت ہوتی ہے نا. سبحان اللہ, کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کے پڑوسی اور ہمسایہ جو ہے وہ ایسے لوگ تھے جیسے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. امام صاحب فرماتے ہیں بس اس دن سے فرماتے ہیں کہ مجھے 60 سال ہو گئے ہیں میں علم حدیث حاصل کر رہا ہوں. 60 سال سے طالب علم رہے, ہم 2 سال میں عالم بن جاتے ہیں. کہتے ہیں 60 سال سے میں علم حدیث حاصل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں اور ہم علم حاصل کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں کوئی عالم ملتا رہے گا اور پڑھانے والا ملتا رہے گا, اور اگر کوئی خود یعنی پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے, کوئی ہمیں نہ ملے جسے ہم پڑھتے ہم اس کے گھر میں جا کے پڑھیں گے, خود جائیں گے چل کے بھئی مجھے کچھ سکھا دو کچھ پڑھا دو. اور جو میرے پاس آتے پڑھنے کے لیے اگر وہ نہیں آئیں گے میں گھر میں جا کے ان کو پڑھاؤں گا. یعنی ایک سلسلہ ہے, دیکھیں ایک تڑپ ہے. یہ نہیں کہ میرا نام یا میرا, انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشہور بنا کر دے, شہرت مجھے چاہیے. کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ رزق حلال ہو اور کفایت کا ہو, میں ہاتھ نہ پھیروں لوگوں کے سامنے, کیونکہ میں جس مشن پہ نکلا ہوں اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہو, تیرے رضا کے لیے تیرے دین کی خدمت ہے. ان کے جو استاد تھے 600 استاد تھے, امام سفیان ثوری کے استاد 600 تھے تقریباً. امام مبارک بن سعید فرماتے ہیں میں نے عاصم بن ابی النجود, بزرگ تھے بڑے عالم تھے, کہتے ہیں کہ وہ سفیان ثوری کے مجلس میں آتے تھے, وہ بزرگ جو ان سے بھی بڑی عمر کے تھے, اور سفیان سے کہتے, میں نے خود سنا, کہتے اے سفیان ہمارے پاس تو چھوٹا بن کے آیا تھا, آج تو ہم سے بھی بڑا ہو گیا ہے, آج ہم تمہاری مجلس میں خود چل کے آتے ہیں. یہ علم کی طاقت ہے. یعنی ان کے شاگردوں میں سے تھے, ایک وقت آیا کہ استاد ان کے شاگرد بن گئے. تو میرے علم جو کسی کی یعنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس فلان عالم ہے تو اسی کی پراپرٹی ہے. علم نام ہے, ترقی علم سے ہوتی ہے. آپ کا ذرا غور کریں, آپ گزرا ہوا کل آج سے یا آنے والے کل سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ پیسوں سے, مال سے, دولت سے, سب نہیں, کبھی بھی نہیں. ایک ہی راستہ ہے, علم کی ترقی. کل آپ کے پاس جو علم کم تھا آج آپ نے حاصل کر لیا ہے, چاہے ایک آیت ہو, ایک لفظ ہو, ایک حدیث ہو, یہ ترقی ہے علم کی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو ایمان سے اور علم سے بلند درجات ہوتے ہیں. تو ایمان بغیر علم کے کیا مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو بنیاد علم ہے, ایمان کی بنیاد بھی علم ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. امام سفیان کے پاس, یہ صرف میں ان کے طلب علم کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا نا 60 سال سے میں طالب علم ہوں. اب وفات کے وقت دیکھیں کہ ان کے پاس عیادت کے لیے گئے مرض موت پر, تو کسی نے ان کو حدیث سنائی, انہوں نے سنی ہی نہیں تھی, تو اپنے جو سرانہ پیچھے ہاتھ لگائے ایسے مارا اور لوح نکالا, قلم بھی نکالی اور اس حدیث کو لکھ دیا. تو کسی نے کہا امام صاحب اس حالت میں بھی تم لکھ رہے ہو؟ کہتے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بڑی خیر کی بات ہے, اگر زندہ رہ گیا تو میں نے بڑی اچھی چیز سنی, حدیث سنی, اور اگر مر گیا تو کوئی اچھی چیز خیر لکھ کے مروں گا, میں میرا آخری عمل یہ ہوگا. فتوی دینا تب شروع کیا جب ابھی تک داڑھی کے بال نہیں پھوٹے تھے, اور اس وقت پہلا حج کیا تھا انہوں نے, یعنی اس عمر میں مفتی بنے تھے. جب مفتی کی بات کرتے میرے بھائی تو آپ سوچیں کہ آج کل کے زمانے کے فتوی کوئی بھی دے سکتے, یہ بات نہیں ہوتی تھی, یہ علم کا زمانہ تھا, اور وہاں پہ فتوے کے لیے صرف وہ شخص ہوتے جو فتوے کے لیے قابل ہوتے تھے, اتنے علم تھا اس عمر میں. تو 60-70 سال کے بعد کیا علم ہوگا اس انسان کا؟ سبحان اللہ. حدیث کے کتنے بڑا عجیب ان کا حافظہ تھا. ہم سے خود فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے دل کو کوئی چیز نہیں سونپی پھر میرے دل نے خیانت کی اس میں, یعنی جب میں کوئی یاد کر لیتا تھا پھر وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی تھی الحمدللہ. اور سلف جو ہیں وہ امام مالک اور شعبہ پر بھی امام سفیان کو آگے کرتے تھے. امام یحییٰ بن سعید القطان معروف محدث ہیں, فرماتے ہیں لیس احد احب الی من شعبہ, شعبہ سے اچھا میرے نزدیک پسندیدہ کوئی بھی نہیں ہے. ولا يعدل احد عندي, کوئی بھی اس کے برابر میرے نزدیک نہیں ہے. وان خلفه سفیان اخذت بقول سفیان, لیکن اگر سفیان اس کی مخالفت کرے امام شعبہ کی تو پھر سفیان کے قول کو میں لوں گا. کیوں؟ وقد خلفه في نحو من 50 حدیث موضعا, یعنی 50 ایسے موقع تھے جس میں اختلاف ہوا امام شعبہ کو اور امام سفیان ثوری کا. امام یحیی بن سعید القطان جو تعدیل کا عالم ہے اور امام احمد بن حنبل ان سے علم حاصل کرتے تھے, یعنی اتنی بڑی شخصیت ہیں, وہ کہتے ہیں 50 ایسی جگہوں پر دونوں کا اختلاف ہوا. حفظ الاحادیث, حفظ حدیث میں, حدیث کے حفظ میں. وکان الحق فیہا مع سفیان, ان 50 جگہوں پر حق سفیان ہی کے ساتھ ہے. جب مراجعہ کیا اور دیکھا اصل ٹیکسٹ کو تو سفیان ثوری جو وہ حق پہ تھے. رات کو امام سفیان ثوری دو حصے میں تقسیم کر دیتے, ایک حصہ قراۃ القرآن وقیام اللیل, دوسرا حصہ لقراءة الحديث وحفظه, قرآن اور حدیث رات کو دو حصے میں تقسیم کرتے تھے، اکثر اوقات یوں زندگی کو گزرتی تھی. وکان حفظ ابن قنحم من 30,000 تقریباً 30,000 حدیث کے حافظ تھے. امام ابن عیین، سفیان ابن عیین فرماتے ہیں، میں نے کبھی بھی حلال اور حرام کے علم میں امام سفیان سے بہتر نہیں دیکھا میں نے، یعنی سفیان ثوری سے بہتر نہیں دیکھا میں نے. اور بکر بن عیاش فرماتے ہیں، میں کوئی شخص دیکھتا ہوں سفیان ثوری کے پاس یا ان کے ساتھ چلتے ہوئے، تو اس شخص کی عظمت میرے دل میں بیٹھ جاتی ہے. کس کی؟ یہاں سفیان ثوری کی نہیں، جو ان کے ساتھ چلتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس دن دیکھیں کہ علماء کے ساتھ چلنا بھی شرف ہوتا تھا، عظمت ہوتی تھی. امام الرحمن بن مہدی، یہ بھی جہت بڑے عالم محدث ہیں، مانتے کن نکن ان سفیان فکن قد اوقف الحسن من خشیت للہ. ہم جب سفیان ثوری کے پاس جاتے تو ہمیں یوں لگتا ان کے حلیے سے، ان کی شکل سے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے حساب دینے کے لیے جب درس میں بیٹھتے تدریس کے لیے، اتنی یعنی ڈر طاری ہو جاتا. تو ہمیں ضرورت نہ ہوتی کہ ہم کوئی بات ان سے کریں اس حالت میں، تو ہم کوئی حدیث آپس میں ذکر کرتے، آپ سے یوں فرمایا یوں فرمایا، آہستہ آہستہ وہ ہمارے بات سنتے، پھر وہ بھی شامل ہو جاتے ہمارے ساتھ، پھر ان سے یہ جی ڈر ہے، وہ خوف یا غشی جو ہے یہ طاری ہو جاتی. سبحان اللہ. پھر وہ اپنا درس شروع کر دیتے حدیث سے. اور ایک وقت میں ان کو منع کیا گیا، بتاتا ہوں میں، کہ حاکم وقت منع ان کو، یعنی چھپ گئے تھے حاکم سے، چھپ گئے تھے. تو چھپے، اب چھپا ہوئے کیسے علم حاصل کرے گا، کیسے تدریس کرے گا؟ اس وقت بھی چھپ کے سے بھی انہوں نے علم حاصل کرنے کو جاری رکھا. ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کے پاس بیٹھتا تھا. امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، میں امام سفیان ثوری کے پاس بیٹھتا تھا، پھر وہ حدیثیں بیان کرتے، علمی باتیں کرتے. فاقول ما بقی شیء من علمہ، تو اس شخص کے سارے علم ہیں جو میں نے سیکھ لیا. اور پھر دوسری مرتبہ جا کے بیٹھتا تھا کبھی، پھر ایسے باتیں سنتا تھا، مجھے یوں لگتا میں نے کبھی اس شخص کا کوئی علم جانے نہیں ہے. اسے کہتے علم کا سمندر. سبحان اللہ. امام سفیان، امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ امام سفیان ثوری کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو بھی حدیث مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، میں نے سنی، اس حدیث پر میں نے ایک مرتبہ کم سے عمل ضرور کیا زندگی میں. یعنی کسی حدیث کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں میں حدیث پڑھی ہو اس پر عمل نہ کیا ہو. ایک مرتبہ امام مروان بن معاویہ فرماتے ہیں، میں سفیان ثوری مجلس میں تھا، تو کسی نے طلاق کے مسئلے میں کوئی سوال پوچھا، تو امام سفیان ثوری خاموشی اختیار کی. تو سائل نے دوبارہ پوچھا، تو انہوں نے کہا، آپ مجھے سوچنے تو دے، جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں حلال و حرام کا مسئلہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں ایسا فتویٰ دوں جس میں میری پکڑ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میں سبب بنوں کہ کسی کی گھر توڑنے میں. یعنی حلال ہے یا حرام ہے، تو دونوں صورتوں میں، طلاق ہوئی یا نہ ہوئی، غلط فتویٰ ہوا تو مصیبت آئے گی نا. ابن اسبات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری بازار میں کچھ خرید رہے تھے، تو آتے نا سوال کرنے والے، کوئی وقت نہیں دیکھتے نا، تو کسی نے کوئی سوال پوچھا، امام سفیان ثوری نے فرمایا کہ میرے بھائی اب مجھ سے اس وقت نہ پوچھو، میرا دل میرے درہم کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں خرید و فروخت کر رہا ہوں نا، تو میرا دل پیسوں جوڑا میں دے رہا ہوں لے رہا ہوں، تو اس وقت میں آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا، مجھے ڈر ہے کہ میں غلط فتویٰ نہ دے دوں جبکہ میں خرید و فروخت کر رہا ہوں. عبادت میں، میں نے ابھی عرض کی، رات کو دو حصے کرتے تھے اکثر اوقات، لیکن یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو وقت نہیں دے، جیسے بعض صوفیہ کرتے ہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھیں سلف صالحین، ایک یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ سلف صالحین کی زندگی میں جب ایسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، یہ ان کی جد جہد ہے، اور انہوں نے خود فرمایا کہ ہر حدیث میں میں عمل کیا ہے. تو علم، عالم بالحدیث جو ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا، یا غاروں جنگلوں میں نہیں بھٹکتا پھرتا. وہ اگر وقت گزارتے عبادت میں، کیونکہ طلب علم بھی عبادت ہے، صلاۃ اللیل میں جب صلاۃ القیام کرتے، قرآن یہ پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے آدھی رات، تو آدھی رات علم حدیث کے لیے یعنی صرف کر دیتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ سوتے بھی نہیں تھے، اور 12-12 سال کمر سیدھی نہیں کی جیسے بعض صوفی کہتے، بالکل غلط بات ہے. یہ آرام بھی کرتے اور بچوں کو وقت بھی دیتے، لیکن یہ وقت کہاں سے آتا ہے؟ یہی برکت، یہی کرامت ان لوگوں کے لیے کہ اتنی وقت علم بھی لگانا ہے، پھر بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے آرام کا بھی. میرا بھی آرام کو کس نے کہا کہ 10 گھنٹے سونے ہیں؟ میڈیکلی 7-8 گھنٹے سونے تب ہوتا ہے. یہ ہماری میڈیکل میں حقیقتاً اگر آپ 1 گھنٹہ بھی سو جاتے اللہ کے لیے، صرف آرام کے لیے، تو آپ کو وہ سکون ملتا ہے جو کو 10 گھنٹے بھی نہیں ملتا. سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا. نیند جو ہے وہ آرام ہے یا آرام کا سبب ہے؟ نیند میں اگر آرام ہوتا تو پھر جتنی زیادہ نیند اتنی زیادہ آرام. 12 گھنٹے سو کے دیکھیں نا، صبح منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں. نہیں، وجہ کیا ہے کہ زیادہ سونے سے تکلیف ہو جاتی ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے اور پورا اکڑ جاتا ہے جسم. تو آیت کریمہ یہ مطلب نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیند کو سبب بنایا آرام کا، اور جس ذات نے سبب بنایا آرام کا نیند کو، وہ اس تھوڑی سی نیند میں وہ آرام نہیں دے سکتا، سبحان اللہ. لیکن یہ ہے کہ اپنے نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. یوسف بن اسبات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفیان ثوری میرے پاس آیا، کھانا کھایا، میں نے کھانا کھلایا، پھر مجھے کہا کہ مجھے لوٹا دے دو. وہ لیا ہاتھ میں، متھارا وضو کرنے کے لیے، وضو کیا، کہتا میں دے کے چلا گیا. وہ بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے لیے، میں سویا، فجر سے پہلے میں اٹھا، جب اندر گیا کمرے میں دیکھا تو ابھی امام صاحب بیٹھے ہیں، جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا ویسے بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا امام صاحب آپ ابھی تک بیٹھے ہیں کہ فجر ہو گئی؟ کہتے ابھی فجر ہو گئی. کہتے میں نے جب وضو کرنا شروع کیا تو آخرت کے نظارے میرے سامنے آ گئے کہ موت ہے، کیسے موت کا فرشتہ آئے گا، کیسے روح نکلے گی، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، پھر حساب کتاب کیسے ہوگا، پھر حوض کوثر پہ جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا، پھر صراط پل صراط ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، دوزخ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بس یہی سوچتا رہا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ فجر ہو گئی ہے. یہ فکر تھی، آخرت کی فکر جسے کہتے ہیں. امام علی بن الفضیل فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ مکہ گیا عمرہ کرنے، میرے 7 چکر لگے، میں نے سفیان ثوری کو دیکھا سجدے میں، تو 7 چکر کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا اور ملنے کی کوشش کی تو ابھی تک سجدے میں تھے. امام قبیصہ فرماتے ہیں، میں جب بھی سفیان کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے موت نظر آتی تھی، مجھے موت یاد آ جاتی تھی، اتنی ڈر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اکثر موت کا ذکر کرتے رہتے اپنی مجالس میں. امام یوسف بن اسبات فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری اگر آخرت کا ذکر کریں، کوئی درس دیں یعنی آخرت کے تعلق سے، تو پھر خون کا پیشاب کرتے تھے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، یہ بڑے پیارے قوال میں چند بیان کر رہا ہوں، میں سے ایک قول یہ کہ رونے کے 10 حصے ہیں، رونے کے 10 حصے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور 9 غیر اللہ کے لیے. دنیا میں رونے کے 10 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اور 9 غیر اللہ کے لیے ہیں. اگر سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے رونے کا ایک حصہ تمہیں مل جائے تو بڑا خیر ہے تمہارے لیے. زہد کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. صوفی حضرات تو کہتے ہیں تصوف دنیا چھوڑنا ہے، زہد کے بارے میں فرماتے ہیں، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم کھانا یا موٹا لباس پہننا، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ قصر العمل، اپنی تمنا کو تھوڑا کر دو اور موت کا ذکر کثرت سے کرو، اسے زہد کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے، بڑی پیاری بات ہے نہ، تو کہتے ہیں اپنے سے زیادہ غنی کے ساتھ سفر نہ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں اگر نہ نفقے میں اس کے برابری کے نفقہ کرو گے تو پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے. اگر اس سے کم نفقہ کرو گے تو وہ سمجھے گا کہ تم بخیل ہو. سبحان اللہ. اور اگر یعنی اس سے زیادہ کر نہیں سکو گے نا تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ سفر ہو جو تمہارے برابر کا ہو. علماء کے ہاں ان کی جو منزلت تھی بڑی عظیم منزلت تھی, ان کا مسئلہ جو ہوا تھا, امام مہدی نے امام سفیان ثوری کو بھیجا کہ اسے لے کے آؤ, یعنی کسی شخص کو بھیجا اپنے دروانوں سے کہ خلیفہ مہدی جو ہے انہوں نے بھیجا کہ امام سفیان ثوری کو لے کے آؤ اور یہ جو رنگ ہے یہ اسے تحفہ میں دے دو. تو امام خلیفہ مہدی جو ہیں کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ انگوٹھی جو ہے یہ تمہارے لیے تحفہ ہے, اور تم امت میں جو چاہو کتاب اور سنت کے مطابق فیصلہ کرو, تم قاضی ہو. تو انہوں نے اس رنگ کو خاتم کو اپنے ہاتھ میں لیا انگوٹھی کو اور کہا کہ آپ میرے مؤمنین میں مجھے اجازت دیتے ہو بات کرنے. دیکھیں ادب دیکھیں حکام کے ساتھ, اب اجازت دیتے ہو میں کچھ بات کروں. تو انہوں نے کہا میں سن رہا ہوں بات کریں. کہ امیر المؤمنین اگر میں بات کروں تو میں مجھے امان ہے. جی ہاں امان ہے. تو کہتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ جب تک میں خود نہ آؤں کسی کو میرے مجھے بلانے کے لیے نہ بھیجنا, اور جب تک میں خود نہ مانگوں تو مجھے کچھ دینا نہیں. اور پھر وہاں سے چلے. تو غصہ آیا خلیفہ کو کہ تم نے ایسی کیوں بات کی, کیونکہ جو وزیر تھے نا کبھی آپ نے تو امان کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد چھپ گئے, بصرہ کی طرف گئے. تم سے پوچھے تم نے ایسا کیوں کیا, تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اور وہ تمہیں کہہ رہے کتاب سنو مطابق تم فیصلے کرو. اس نے تمہیں کہاں کہا کہ تم یعنی کتاب سنو کو چھوڑ کوئی اور فیصلے کرو, اس سے بہتر تمہیں کیا آفر تھی؟ کہتے ہیں میں ان کی ذلت سے ڈرتا نہیں کہ مجھے ذلیل کریں گے, لیکن میں ان کی دوستی سے ڈرتا ہوں, ان کی کرامت سے ڈرتا ہوں کہ مجھے کرم کرتے رہیں, میرے اوپر کرم کرتے رہیں گے تو پھر میں ان کی برائی کو برائی نہیں دیکھ سکوں گا اور اپنی اچھائی بھی بھول جاؤں گا, کیونکہ اگر وہ مجھ پر اس طریقے سے کرم کرتے رہیں گے اور اس طریقے سے انعامات سے نوازتے رہیں گے تو پھر میں حق سے مجھے خدشہ میں دور نہ ہو جاؤں. کہ تقویٰ کو ایمان کو بچانے کے لیے کافی عرصے تک دور رہے اور ایک وقت آیا کہ ان کو یعنی اشتہار مجرم بن گئے تھے. جیسے اشتہار مجرم ہوتے ہیں نا کہ یہ مفرور ہے, جہاں پر ملے اسے پکڑ گیا ہو. یمن میں بھی گئے تھے اور بصرہ بھی گئے تھے, مختلف جگہوں پہ چھپتے رہے. بہرحال آخر میں ان کی وفات ہوئی سن 161 ہجری میں, 161 ہجری میں. اور ان کے متعلق جو ہے بعض علماء نے جو باتیں کی ہیں کچھ تو میں نے بیان کیا ہے اور کچھ پھر یہاں سے سنتے ہیں. امام زائف فرماتے ہیں اگر مجھے امام اوزائے معروف محدث ہیں, اگر مجھے کوئی شخص یہ اختیار دیتا کہ اس امت کے لیے کوئی ایسا شخص کا انتخاب کرو جو قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں پر فیصلے کرے تو پھر میں سفیان ثوری کو ہی چنتا. مبارک فرماتے ہیں میں نے 1100 شخص سے حدیثیں لکھی ہیں, امام سفیان سے بہتر کسی کی حدیثیں نہیں لکھی میں نے, یعنی ان کا انداز, ان کا علم, ان کی وسعت. ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ تابعین سے زیادہ مشابہت امام سفیان ثوری کی ہی میں نے دیکھی, يزاد التابعين كي بلكو قريب تذكر مش سلف صالحين ذيك الدرجة كي يسوي الصحابة تابعين يتبعوا التابعين مثلا أب تابعين كدرجة سب بلند إسليه إنك مش هم التابعين سكر رهين سبحان الله المبارك فرماتي هم میری زندگی میں بہت سے لوگوں کی تعریفیں کی گئیں جو تعریف سفیان ثوری کی گئیں ان سے سچی تعریف میں نے کسی کی نہیں سنی آج تک رحمہ رحمت واسعہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے اس میں اکتفا کرتا ہوں جو اہم چند پیغام تھے انہوں نے پہنچا دیے کہ آپ دیکھیں کہ علم حدیث کی اور اس دین کے علم کی فضیلت کیا ہے کس طریقے سے ایک شخص بچپن سے علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک حدیث کو لکھنا چاہتا ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک علم ہوتے ڈگری حاصل کرنے کے لیے ڈگری حاصل کر لی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم عالم بن گئے ہو اب طالب علم کے دروازے بند ہو گئے ہیں یا بڑی مشکل سے کوئی وقت نکالتا ہے بعض لوگ وقت نکالتے ہیں تاکہ علم میں ترقی کریں یاد رکھیں جب تک آپ کہتے ہیں لا اعلم تو علم کی تڑپ باقی رہتی ہے اور آپ طالب علم رہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اعلم میں جانتا ہوں اب تو اس کے بعد آپ کبھی جانیں گے نہیں کیونکہ شریعت کا علم جو ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہے بڑا وسیع علم ہے اس میں بہت سارے خزانے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو سمجھنے کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین